شام کی جنگ اور کیمیائی ہتھیار اسلام ٹائمز۔ شام پر جنگ کے بادل، الاخبار لبنان۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کچھ ہی منٹوں میں ساری باتیں کہہ دی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کی حکومت مجرموں کو سزا دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے کسی کا نام تو نہیں لیا، لیکن جس طرح کے اشارے دیے اور جو علامتیں بیان کی، ان کے بعد بس ایک ہی نام ذہن میں گونجتا ہے، بشار اسد۔ امریکہ کے موقف میں اس تیز تبدیلی کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ساری علامتیں محدود فوجی کاروائی یا مبینہ طور پر کیمیائی اسلحے کے ذخائر پر حملے کی خبر دے رہی ہیں، اور مغرب کو یہ لگتا ہے کہ شام اور اس کے حامی ایران اور روس دور سے کیے جانے والے ان حملوں پر جوابی کاروائی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہوائی فائرنگ کی طرح ہوگی اور اس طرح سے کچھ دنوں میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر بنیادی سوال یہ ہے کہ کون اس بات کی گارنٹی لے سکتا ہے کہ سب کچھ اسی طرح سے ختم ہو جائے گا جیسا کہ مغرب اور امریکہ سمجھ رہے ہیں؟ کون اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ یہ محدود کاروائی بھیانک جنگ کی شکل اختیار نہیں کر لے گی؟
دراصل بہت سے ایسے حقائق ہیں جن کے ذکر پر مغربی ذرائع ابلاغ پر پابندی ہے، مگر یہ ایسے حقائق ہیں جن کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ شام کی حکومت اپنے حلیفوں کی مدد سے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینے میں کامیاب رہی ہے، اور اس کی جوابی کاروائی کے بعد ترکی اور اردن میں حلب اور دمشق تک پہنچنے کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ صحیح ہے کہ باغیوں نے غیر معمولی حملے کر کے شام کے 12 شہروں پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ انہوں نے اس دوران انتہائی بھیانک جرائم کیے اور عام شہریوں کا قتل عام کیا۔ حالانکہ اس کا ذکر آج کوئی نہیں کرنا چاہتا، لیکن شامی فوج نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ایک ہفتے کے اندر ان تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا اور مخالفین کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ عرب ملکوں میں جن روایتی طریقوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ان کا بھی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مغرب کے پاس فوجی اقدام کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچتا، اور اس کے لیے کیمیائی اسلحے کی موجودگی سے زیادہ مؤثر اور کوئی حربہ سے نہیں ملا۔
عقل یہی کہتی ہے کہ ان سب کا مقصد شام کے باغیوں کو مزید علاقوں پر قبضے کا موقع فراہم کرنا ہے، لیکن یہ سب کچھ شک طرفہ ہے اور کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ شام یا اس کے حلیفوں کا جواب کیسا ہوگا۔ یہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ جوابی کاروائی کس قدر چونکانے والی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی کسی کو نہیں معلوم کہ شام پر فوجی حملے کی ریڈ لائن پار کرنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ اگر مغرب نے فوجی اقدام کا راستہ اختیار کیا ہے تو یقیناً اس کی عقل پر شک کرنا چاہیے۔ امریکہ کو پسپائی کے نتائج کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ حالانکہ اس وقت وہ پیچھے ہٹنے کے بارے میں نہیں بلکہ آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھانے پر غور کر رہا ہے۔ حالانکہ روس بردباری کا مظاہرہ کر رہا ہے، کیونکہ اسے علم ہے کہ فوجیں واقعات کے عمل پر اثر انداز نہیں ہوتی اور سیاسی تصادم اور بے چینی کی کیفیت میں غلطیوں کا زیادہ امکان رہتا ہے، اور اس قسم کے حالات میں کسی بھی فریق کی ایک غلطی بڑی اور وسیع جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ ایسی جنگ کا پیش خیمہ جس میں سب کچھ جائز ہو جاتا ہے۔ روس کو اس حقیقت کا بخوبی ادراک ہے۔ ایران میں فوجی بغاوت اور سی آئی اے کا کردار، فورن پالیسی امریکہ۔
60 برس قبل 19 اگست 1953 میں جدید ایرانی تاریخ میں اس وقت ایک اہم موڑ آیا جب امریکہ اور برطانیہ کی حمایت سے ملک کے وزیر اعظم محمد مصدق کو اقتدار سے ہٹنا پڑا۔ اس واقعے کے اثرات تہران میں امریکہ کے سفارت خانے پر قبضے کے دوران بھی امریکہ کی خفیہ ایجنسی کو یہ تسلیم کرنے میں کہ وہ اس فوجی بغاوت کے پس پردہ تھی، 6 اشروں کا وقت لگ گیا، اور آج نیشنل سیکیورٹی آرکائیو کی سائٹ پر ایسے دستاویز شائع کیے جن پر بیٹل فور ایران کا عنوان درج ہے، اور یہ دراصل سی آئی اے کے اندرونی تاریخ نگاروں کی طرف سے تیار کی جانے والی رپورٹ ہے۔ اس دستاویز کو پہلی بار سن 1981 میں شائع کیا گیا، لیکن اس کے اکثر حصوں کو، خاص طور پر اس تیسرے حصے کو جس میں بغاوت کی تفصیلات کا ذکر ہے، سینسر کر دیا گیا تھا۔
لیکن اب جو دستاویز جاری کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں پہلی بار خفیہ ایجنسی کے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ دستاویزات پہ صاف پتہ چلتا ہے کہ ایران میں جس فوجی بغاوت کی وجہ سے مصدق کی حکومت گر گئی تھی، وہ امریکہ کی خارجہ پالیسیوں کے دائرے میں سی آئی اے کی قیادت میں انجام پائی تھی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایران سے نکلنے کا مطلب سوویت یونین کے حملے کے لیے راستہ کھولنا ہوگا، اور اسی وجہ سے امریکہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے ٹی پی اے چیکس آپریشن شروع کر دینا چاہیے۔ یہ دراصل ایران کی حکومت کو گرانے کے آپریشن کا کوڈ ورڈ تھا، اور یہ کام مقامی لوگوں کی مدد سے کرنا تھا۔ یہ آپریشن کئی مرحلوں پر مشتمل تھا، جیسے مصدق کی حکومت کو سیاسی طور پر کمزور کرنے کے لیے اس حکومت کے خلاف پروپیگنڈا، شاہ کو تعاون پر تیار کرنا، اراکین پارلیمنٹ کو خریدنا، سیکورٹی فورس کو منظم کرنا اور عوامی مظاہروں کی تیاری کرنا۔ پہلی کوشش ناکام رہی، لیکن عجیب و غریب نشیب و فراز کے بعد باقی طاقتیں ایک دوسرے سے جڑنے میں کامیاب رہیں، اور انہوں نے 19 اگست کو دوسری کوشش کی۔
ابھی تک یہ واضح نہیں ہو پایا ہے کہ سی آئی اے نے کس وجہ سے اس بغاوت میں اپنے کردار پر پردہ ڈالے رکھا، حالانکہ سی آئی اے اور برطانیہ کی خفیہ ایجنسیوں کے افسر اس آپریشن پر کتابیں لکھ چکے ہیں، اور بہت سے محققین نے بھی اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے بہت سی تو حالیہ کچھ برسوں کے دوران لکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کے دو صدور کلنٹن اور اوباما نے اس بغاوت میں امریکہ کے رول کو کھلے عام تسلیم کیا ہے، حالانکہ امریکہ میں خفیہ اداروں میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس طرح کے واقعات کے دستاویزوں کو عام نہیں کیا جانا چاہیے، بھلے ہی اسے کئی عشرے ہی کیوں نہ گزر چکے ہیں، کیونکہ اس میں ایجنٹوں کی طرف سے استعمال کی گئی روشیں پرانی ہونے کے باوجود حریفوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ کسی ذریعے سے اس قسم کے واقعات کے انکشاف اور باضابطہ طور پر حکومت کی جانب سے اعلان کے درمیان بھی بہت فرق ہے۔ بہرحال ایسا لگتا ہے کہ سی آئی اے نے اپنی روش بدل دی ہے، اس لیے امید ہے کہ وہ اور بھی بہت سے حقائق سے پردہ اٹھائے گی جو ابھی تک راز ہیں۔
ایران میں امام خمینی کے اعلی مقاصد سے کابینہ کی پابندی کے عہد کی تقریب منعقد ہوئی۔
عمان کے فرمانروا سلطان قابوس نے اپنے دورے ایران کے دوران پیر کے روز قائد انقلاب اسلامی سے ملاقات کی۔
ہیکروں نے گوگل پر فلسطین کے مقامی صفحے کو ہیک کر کے اس پر لکھا کہ وہ گوگل میپ سے اسرائیل کے نام کو حذف کر کے فلسطین کا نام درج کیے جانے کے خواہاں ہیں۔
اقوام متحدہ نے امریکہ کی جانب سے اپنی جاسوسی کو عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
تھائی لینڈ میں لوگوں نے مظاہرہ کر کے بینکاک میں برطانوی سفارت خانے میں ٹونی بلیئر کی تقریر کی مذمت کی۔
ہیومن رائٹس واچ نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطین میں فلسطینیوں کے گھروں کو غیر قانونی طور پر مسپار کیے جانے کے عمل کو فوری طور پر روک دے۔
فلپین کا دارالحکومت سیلاب سے مفلوج ہو گیا۔
میانمار میں بدھ شدت پسندوں نے مسلمانوں کے گھروں کو تباہ کر دیا. مصر سیکولر قوتوں کی وحشت و درندگی. فرائیڈے اسپیشل پاکستان.
مصر کا بحران سنگین تر ہوتا چلا جا رہا ہے. 14 اگست کے دن اخوان کے احتجاجی دھرنا کیمپوں پر فوجی حملے اور قتل عام کے بعد جنرل السیسی کی حکومت کو ہر طرف سے ہی تنقید کا سامنا ہے. اس قتل عام کے بعد عام خیال یہی تھا کہ اخوان اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کریں گے اور ممکن ہے اس کے نتیجے میں جنرل السیسی کے فوجی اقتدار کے ساتھ کسی شراکت کے فارمولے پر بات آگے بڑھے. لیکن فوج کی طرف سے روا رکھے جانے والے ظلم و جبر کے باوجود اخوان کے موقف میں تبدیلی کے آثار دکھائی نہیں دیے. فوجی حکومت کا ظلم و ستم بھی اپنے عروج پر ہے. اب تک حکومتی تشدد کے نتیجے میں 3 سے 4 ہزار مصری شہید ہو چکے ہیں, جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں, جبکہ ہزاروں افراد زخمی ہیں. اخوان کی کامیابی کا مطلب ملک میں جمہوریت کا فروغ, اظہار رائے کی آزادی اور انسانی حقوق کی بحالی ہوگا. جبکہ خدا نخواستہ جنرل السیسی کی اخوان المسلمین کو کچل دینے کی حکمت عملی کی کامیابی کا نتیجہ حسن مبارک دور کی واپسی ہوگا.
صدر مرسی کی حکومت کا خاتمہ. دراصل مصری فوج خلیجی ریاستوں, امریکہ اور مصر کے لبرل عناصر کی مشترکہ سازش کا مرہون منت تھا. اخوان کے برسر اقتدار آنے کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مصری فوج کو نہ صرف اپنے لامحدود اختیارات میں عوام کو شریک کرنا پڑے گا بلکہ اس کی شاخرچیاں بھی جاری نہ رہ سکیں گی. چنانچہ جوں ہی امریکہ اور خلیجی ممالک کی طرف سے گرین سگنل ملا, اس نے مصر کے لبرل عناصر کو مجتمع کرنا شروع کر دیا. خلیجی ریاستوں میں سعودی حکمرانوں کے پاس یہ سنہری موقع موجود تھا کہ وہ مصر کی 60 سالہ تاریخ کی پہلی منتخب حکومت کا ساتھ دیتے اور پوری عرب دنیا میں مقبول اخوان المسلمون کے محسن بن جاتے. لیکن سعودی عرب اور دیگر خلیجی ریاستوں نے اخوان کی مقبولیت کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے مصری فوج کو ایک بار پھر مصری عوام پر مسلط کرنے میں مدد دینے کا فیصلہ کیا.
یہ ان ریاستوں کا ہی اثر و رسوخ تھا کہ مصر کی سیاست میں موجود دوسری مقبول ترین پارٹی نور پارٹی, جو سلفی نظریات کے حامل ہے, اس نے اخوان کو دھوکہ دیتے ہوئے لبرل طاقتوں, امریکہ اور فوجی جنرلوں کا ساتھ دیا. یہی حال جامعۃ الازہر کا تھا. ایک لکھنے والے نے لکھا ہے کہ نور پارٹی اور جامعۃ الازہر کا جنرلوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ دراصل مصر کے مذہبی طبقات کو اخوان کی متوقع جد و جہد سے دور رکھنے کی شعوری کوشش تھی. سعودی حکمران تو اخوان کی مخالفت میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ انہوں نے مصری افواج کی طرف سے اخوان کے حامیوں کے قتل عام اور تشدد کو دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف لائق تحسین اقدام قرار دے دیا. بلا شبہ مصر میں اخوان کے جد و جہد نے پورے مشرق وسطی میں امکانات کے نئے در کھول دیے ہیں. مصر میں تبدیلی مشرق وسطی میں تبدیلی کی بنیاد ہوگی. اسی طرح مصر میں ڈکٹیٹرشپ کی واپسی کے اثرات بھی پورے مشرق وسطی پر مرتب ہوں گے. وشو ہندو پریشد کے کھیل پر اکھلیش کی نکیل. عالمی سہارا ہندوستان.
سنگھ پریوار سن 2014 کے پارلیمانی انتخابات میں بی جے پی کو کامیاب بنانے اور نریندر مودی کے سر پر وزیر اعظم کا تاج رکھنے کے لیے بساط سیاست پر انتہائی منظم طریقے سے اپنے مہرے چل رہا ہے. سنگھ نے ایک طرف جہاں مودی کو مسلمانوں میں اپنی خراب اور مسلم دشمن شبی کو بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے, وہیں اپنے دوست و بازو وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل جیسی انتہا پسند ہندو تنظیموں کو رام مندر تعمیر کے نام پر ہندوؤں کو ورغلانے اور بھڑکانے کے علاوہ اس نے سازشوں کو آگے کر کے ایک مرتبہ پھر ملک میں فرقہ وارانہ منافرت کا کھیل کھیلنے کے لیے وشو ہندو پریشد کو ذمہ داری سونپی ہے. اسی کے تحت وشو ہندو پریشد نے یو پی میں 25 اگست سے 13 ستمبر تک رام مندر کی تعمیر کے مطالبے کے ساتھ 84 کوسی پری کرما کے نام پر 20 روزہ پدیاترا شروع کرنے کا پروگرام تیار کیا.
अशोक सिंघल और विश्व हिंदू परिषद का बना बनाया सारा खेल उस वक्त बिगड़ गया जब हुकूमत ने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ने के खतरे और राम मंदिर बाबरी मस्जिद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के हवाले से विश्व हिंदू परिषद के 25 अगस्त से 13 सितंबर तक के इस मंसूबे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अखिलेश हुकूमत की तरफ से विश्व हिंदू परिषद के इस खेल पर नकेल कसे जाने से पूरा संघ परिवार चिराग्वा है। बीजेपी भी तिलमिला रही है और विश्व हिंदू परिषद का गुस्सा सातवें आसमान पर है। बाबरी मस्जिद केस में मुद्दई हाशिम अंसारी ने इसके लिए मुलायम सिंह यादव को मुबारकबाद दी है और अशोक सिंघल को मशवरा दिया है कि वो मुल्क के हालात देखते हुए इस जुलूस को खुद ही मुलतवी कर दें।
बहरहाल अब संघ परिवार हुकूमत की जानिब से आयद पाबंदी को भी भनाने की कोशिश करेगा और बीजेपी के हक में पाबंदी को इस्तेमाल करेगा, लेकिन संघ परिवार अगर अब भी एडवाणी की रथ यात्रा की तरह विश्व हिंदू परिषद की पद यात्रा से भी सन 1991 के नतायज की तवक्को रखता है तो ये उसकी खुशख्याली और खुशफहमी से ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए कि 91-92 का हिंदुस्तान अब उससे बहुत आगे निकल चुका है। मोदी को हिंदुस्तान का वजीर आजम बनाने का संघ का ख्वाब इतनी आसानी से पूरा होने वाला नहीं है। बहरकैफ 2014 के इंतखाबात आते आते संघ परिवार बसात सियासत पर ऐसी और बहुत सी सियासी चालें चलेगा जिससे मुल्क के सेक्युलर आवाम को होशियार रहना चाहिए और यूपी की सरकार को चौकन्ना रहना चाहिए। शाम की जंग और कीमियाई हथियार इस्लाम टाइम्स।
शाम का बहरान इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो गया है। ताज़ा सूरत हाल एक ऐसे मरहले में पेश आई जब शामी हुकूमत दहशत गर्दों पर बर्तरी हासिल करती नजर आ रही थी। एक जबरदस्त मीडिया वॉर है। बागी दहशत गर्दों ने इल्जाम लगाया कि दमिश्क के एक इलाके अलगौता में शामी फोर्सेज ने आम शहरियों पर जहरीली गैस से हमला किया जिसके नतीजे में सैकड़ों निहत्थे शहरी जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल थीं हलाक हो गए। ख्याल है कि अक्वाम मुत्तहिदा के इंस्पेक्टर्स पहले ही शाम में मौजूद हैं और वो इन कीमियाई हमलों के इल्जाम की तहकीकात कर रहे हैं जो कुछ अरसे पहले दहशत गर्दों की जानिब से शामी फोर्सेज पर लगाए गए थे, लेकिन आलमी इदारे के मुआयनाकारों के शाम पहुँचते ही मामले ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया।
अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल मुतहरिक हो चुकी है। कहा गया है कि ये जानना बहुत जरूरी है कि वहाँ हुआ क्या है। बुध को न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा की सदर दफ्तर में सलामती कौंसिल का एक हंगामी इजलास भी तलब किया गया था जिसके बाद अक्वामे मुत्तहिदा के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जैन एलियसन का कहना था कि ये वाकया शाम की सूरत हाल में एक अहम और संजीदा तब्दीली है। अक्वामे मुत्तहिदा ने वाकये की फौरी और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया है। अमरीका ने कहा है कि वो शाम में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल के खतरों से इंतहाई फिक्रमंद है। مغربی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق صدر اوباما متنبہ کر چکے ہیں کہ شام میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال اس بحران کے بارے میں امریکی پالیسی کو پوری طرح تبدیل کر سکتا ہے. اور پالیسی کی تبدیلی کیا ہے؟ برطانیہ اور امریکہ نے شام کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اب کیمیائی ہتھیاروں کی اوٹ میں امریکہ اور برطانیہ نیٹو کے ہمراہ شام پر چڑھ دوڑیں گے.
بات جب کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی آتی ہے تو ہم عراق پر امریکی حملے کی وجوہات کو فراموش کر سکتے ہیں اور نہ ہی ابھی تک لگی اس آگ کے شعلوں سے بچ سکتے ہیں جس نے بغداد کو خون کا شہر بنا دیا ہے. امریکی عزائم بالکل واضح ہیں، اس خطے میں ایک مستحکم اسرائیل چاہیے اور اس کے پڑوس میں امریکی ہمنوا حکومتیں. امریکہ نے روس کا زور ختم کرنے کے لیے جن جہادی گروہوں کی آبیاری کی تھی وہ کسی نہ کسی شکل میں آج امریکہ کے ہی کام آ رہے ہیں. کوئی بتائے کہ اسامہ نے امت اسلامیہ کے لیے کیا کارنامہ سر انجام دیا سوائے اس کے کہ اس نے افغانستان کو کھنڈرات کا شہر بنا دیا. شام اس بات سے آگاہ ہے کہ سوائے چند ممالک کے دنیا کا ایک کثیر حصہ اس کے مخالف ہے. شامی فوج پہلے ہی کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی تردید کر چکی ہے. شامی فوج ہی نہیں بلکہ روس بھی کہہ رہا ہے کہ زہریلی گیس کا استعمال دہشت گرد کر رہے ہیں. عالمی معائنہ کار دہشت گردوں کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی چھان بین کے لیے شام میں موجود ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ جن الزامات کی شام مسلسل تردید کرتا آ رہا ہے، جب ان کی تحقیقات کا وقت آیا تو وہ ایسی کوئی احمقانہ حرکت کر گزرے جو دہشت گردوں کے الزام کو سچ ثابت کر دے؟ الزام کاروں نے اپنے الزام کو سچ ثابت کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے، یہ طریقہ نہ صرف سامراج کو اور مضبوط کرے گا بلکہ جد و جہد آزادی فلسطین بھی نصف صدی پیچھے چلی جائے گی. ناظرین، ہم سے رابطے کے لیے ہمارے پتے نوٹ کر لیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے urdu.tv@irib.ir. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 00982122041030. دوسرا نمبر 00982122169. ہمارا فیکس نمبر ہے 00982122168224.